بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 2 جون 2019 آج ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں چلوسک ملوسک سیریز کی جل نمبر 9 چلوسک ملوسک اور سمندری دیو. یہ کتاب کل 87 صفحات پر مشتمل ہے. اس کتاب کے مصنف ہیں مظہر کریم ایمی. یہ کتاب آپ کے لیے کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتب کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر 0306 7878 2222 پر یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org پر www.qurtaba.org. اب ہم سنتے ہیں کتاب کا پارٹ نمبر 1 چلوسک ملوسک کا نہایت ہی حیرت انگیز اور دلچسپ سفر. چلوسک ملوسک اور سمندری دیو. مظہر کریم ایمی. یوسف برادرز پاگیٹ ملتان. جملہ حقوق بہت کے ناشران محفوظ ہیں. ناشران اشرف قریشی یوسف قریشی. پرنٹرز محمد یونس توبے ندیم یونس پرنٹرز لاہور. قیمت 6 روپے. صفحہ نمبر 3 چلوسک ملوسک اور شہزادی گلبانو کے محل میں رہتے کافی دن گزر گئے تھے. شہزادی گلبانو نے ان دونوں کو اپنے ملک کی خوب سیر کروائی. سنسنگو اور پنگلو کافی دن ہوئے جا چکے تھے مگر اب بھی ان دونوں کو وہ کبھی کبھی یاد آتے تھے اور وہ سوچتے کاش وہ بھی ان کے ساتھ کسی نئی مہم پر چلے جاتے. مگر چنچنگو کے ساتھ مل کر بہار پھول حاصل کرنے میں وہ اتنے تھک گئے تھے کہ اس وقت ان کا ذہن بھی آرام کرنے پر آمادہ تھا. شہزادی گلبانو نے ان دونوں کی خوب خدمت کی اور وہ بھی اسے اپنی سگی بہن کی طرح چاہتے تھے. شہزادی گلبانو کے والد بادشاہ سلامت بھی ان دونوں کی بے حد قدر کرتے تھے کیونکہ انہوں نے شہزادی کی صحت یابی میں بہت کوششیں کی تھیں. بادشاہ سلامت نے ان دونوں کی اتنی عزت افزائی کی کہ وہ دربار عام میں بادشاہ کے دائیں بائیں بیٹھتے. ان دونوں کو بادشاہ کے دربار عام کا منظر بے حد پسند تھا اس لیے وہ دونوں روزانہ دربار عام میں باقاعدگی سے جاتے. آج بھی دربار عام لگا تھا. درمیان میں نہایت ہی خوبصورت تخت پر بادشاہ سلامت بیٹھے تھے اور ان کے دائیں بائیں زرنگار کرسیوں پر چلوسک ملوسک براجمان تھے. چلوسک کے ساتھ والی کرسی پر شہزادی گلبانو بیٹھی تھی. فریادیں دور دور سے آ کر دربار عام میں اپنی فریاد پیش کرتے اور بادشاہ سلامت انتہائی عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے. سپاہیوں نے ایک بڑھیا کو بادشاہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. بڑھیا کافی زیادہ ضعیف العمر تھی. اس کی کمر نصف سے زیادہ جھکی تھی. اس کے ہاتھ میں ایک موٹی سی لاٹھی تھی جس کے سہارے وہ کھڑی تھی. کیا بات ہے بوڑھی اماں، تمہیں کس بدبخت نے تکلیف پہنچائی؟ بادشاہ نے بڑھیا کی حالت سے متاثر ہوتے نرم لہجے میں پوچھا. بادشاہ سلامت، میرے ساتھ تو ظلم ہوا اور چونکہ میں آپ کی رعایا ہوں اس لیے میں اپنی فریاد لے کر آپ کے پاس آئی ہوں. بڑھیا نے بے اختیار روتے ہوئے کہا، کس نے ظلم کیا تمہارے ساتھ؟ ہمیں بتاؤ، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے. بادشاہ نے اور زیادہ متاثر کن لہجے سے کہا. بادشاہ سلامت، میں شہر کے شمالی حصے میں سمندر کنارے رہتی ہوں. میرا شوہر ایک ماہی گیر تھا جو سمندر میں ڈوب کے ہلاک ہو گیا. میری ایک ہی بیٹی تھی شانو جو میرے لیے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کے لاتی اور ہم گزر بسر کرتے. 2-3 دن ہوئے میری بیٹی سمندر کنارے مچھلیاں پکڑ رہی تھی کہ اچانک سمندر میں زبردست طوفان آیا. اتنی اونچی اونچی لہریں پیدا ہوئیں کہ الامان الحفیظ میری بیٹی بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر جھوپڑی کی طرف بھاگی. سمندری طوفان کی ہیبت ناک آوازیں سن کر میں بھی جھوپڑی سے باہر نکلی تاکہ اپنی بیٹی کا پتہ کروں. اور بادشاہ سلامت، میں نے دیکھا میری بیٹی بڑی تیزی سے جھوپڑی کی طرف بھاگی آ رہی ہے. میں قدرے مطمئن تھی مگر دوسرے لمحے مجھ پر ستنے کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. بڑھیا نے یہاں تک تفصیل بتائی پھر بری طرح رونے لگی. روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئیں. صبر کرو بوڑھی اماں، کیا تمہاری بیٹی کو سمندری طوفان نے اپنی گرفت میں لے لیا؟ مگر اب سوائے صبر کے کیا ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے افسردہ لہجے سے کہا، اگر ایسا ہوتا بادشاہ سلامت تو پھر بھی مجھے صبر آ جاتا، مگر بڑھیا بے اختیار پھر سے رونے لگی۔ مگر کیا؟ بادشاہ نے اپنا اندازہ غلط ہونے پر چونک کر پوچھا، آپ یقین کریں گے بادشاہ سلامت، میں نے سمندری طوفان میں ایک بہت بڑے اور ہیبت ناک دیو کو باہر نکلتے دیکھا۔ اس دیو نے کنارے پر قدم رکھا اور پھر وہ تیزی سے میری بیٹی کی طرف لپکا۔ میری بیٹی اس خوفناک دیو سے بے خبر جھونپڑی کی طرف بھاگ رہی تھی کہ چند قدموں پر دیو نے اسے دبوچ لیا اور میری بیٹی اور میری چیخوں سے ارد گرد کا علاقہ گونج اٹھا۔ میں بوڑھی ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے آگے بڑھی، مگر وہ دیو میری تڑپتی روتی بیٹی کو اٹھا کر آنن فانن سمندر میں کود گیا۔ چند لمحوں کے بعد سمندر پرسکون ہو گیا، میری بیٹی غائب ہو چکی تھی، میں صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں روتی پیٹتی آپ کے پاس فریاد لے کے چل پڑی، بادشاہ سلامت خدا کے لیے میری مدد کیجیے، میری بیٹی مجھے واپس دلائیں۔ بڑھیا نے یہ کہہ کر اور زیادہ زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ بادشاہ اور پورا دربار بڑھیا کی بات سن کر حیرت سے بت بنا تھا۔ کسی کو بڑھیا کی بات کا یقین نہ آتا، مگر بڑھیا جس انداز میں رو رہی تھی اس سے ظاہر ہوتا کہ اس کی بات سچ ہے۔ بوڑھی اماں، انتہائی حیرت انگیز کہانی سنائی تم نے، یقین نہیں آتا بھلا سمندر سے دیو کا نکلنا اور تمہاری بیٹی کو اٹھا کر سمندر میں کود جانا، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں، بادشاہ سلامت نے الجھے ہوئے لہجے سے کہا۔ بادشاہ سلامت میں سچ کہتی ہوں، اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے علاقے کے ماہی گیروں کو بلا کر ان سے پوچھ لیں، کئی لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اچھا بوڑھی اماں، اگر یہ بات سچ بھی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سمندری دیو سے تمہاری بیٹی کو کیسے واپس لائیں؟ ہمارا زور تو اپنی ریایا پہ چلتا ہے، سمندر میں رہنے والے دیو پر تو نہیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا، میں تو آپ کے پاس فریاد لے کر آئی ہوں، اب آپ میرے ساتھ انصاف کریں، آپ بادشاہ ہیں، ریایا کی جان و مال اور عزت کے محافظ، اور جان و مال کے لٹنے والے آدمی چاہے دیو ہوں چاہے انسان، مجھے اس سے کوئی غرض بھی نہیں۔ بڑھیا نے بڑی اعتماد سے کہا۔ بڑھیا کی باتیں سن کے بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا، اس کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے، اس کی سمجھ ہی نہ آتا کہ وہ بڑھیا کو کس طرح مطمئن کرے۔ اول تو بادشاہ کو بڑھیا کی کہانی پر یقین نہ تھا، اگر یقین آ بھی گیا تو پھر وہ سمندری دیو کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا اچانک چلوسک بولا، بادشاہ سلامت ہو سکتا ہے بڑھیا سچ کہہ رہی ہو، شہزادی گلبانو کے لیے پھول حاصل کرتے ہوئے بھی ہمارا مقابلہ دیووں سے ہی ہوا تھا، دیو واقعی اس دنیا میں موجود ہیں اور وہ اکثر ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں اس دنیا میں دیو موجود ہیں، مگر تم بتاؤ ہم ایسی صورت میں بڑھیا کی کیا مدد کریں؟ بادشاہ نے جواب دیا، بادشاہ سلامت ہمارا فرض ہے کہ ہم مظلوم بڑھیا کی مدد کریں، اگر آپ چاہیں تو ہم دونوں بھائی اس سلسلے میں اپنے خدمات پیش کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ بڑھیا کی بیٹی کو اس دیو کے پنجے سے چھڑا لائیں۔ چلوسک نے ملوسک کی طرف دیکھ کر کہا، اور ملوسک نے تائید میں سر ہلایا، مگر تم دونوں سمندری دیو کو کیسے تلاش کرو گے؟ بادشاہ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، آپ اس بات کی فکر نہ کریں، یہ ہمارا کام ہے۔ اچھا، صرف آپ کی اجازت ہی تو چاہیے، چلوسک نے مسکرا کر کہا، ہم بھلا تمہیں کیسے روک سکتے ہیں، یہ تو ایک نیک کام ہے، اگر تم کر سکتے ہو تو ضرور کرو، مگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم بڑھیا کی بیٹی کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالو۔ بادشاہ نے کہا، بادشاہ سلامت گستاخی ماں، بیٹی چاہے آپ کی ہو یا بڑھیا کی، ہمارے لیے تو دونوں برابر ہیں، جس طرح آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں صدمہ تھا یہی کیفیت اس بڑھیا کی ہوگی، اور اگر ہم آپ کی بیٹی کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال سکتے ہیں تو بڑھیا کی بیٹی کے لیے بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ جلوسک نے بڑے ہی تنزیہ لہجے سے کہا، اوہ واقعی تم تو سچ کہتے ہو، ہم شرمندہ ہیں، تم ضرور کوشش کرو، اللہ تمہیں کامیاب کرے، بادشاہ نے ندامت آمیز لہجے سے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم آج ہی کوشش کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، جلوسک نے کہا۔ تم اس کام کو کس طرح شروع کرو گے؟ بادشاہ نے پوچھا. ہم ابھی اس بڑھیا کے ساتھ اس جگہ جائیں گے جہاں اس کی بیٹی گم ہوئی. پھر وہاں آگے کیا ہوگا یہ تو خدا بہتر جانتا ہے. چلو سکتے ہیں, کہا. ٹھیک ہے, جیسے تمہاری مرضی, بادشاہ نے کندھے اچکائے. اور پھر اس نے بڑھیا کو بتایا کہ چلوسک ملوسک اس کی مدد کے لیے تیار ہیں, اور ہمیں یقین ہے کہ وہ تمہاری بیٹی کو سمندری دیو کے پنجے سے چھڑا لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. بڑھیا یہ سن کر مطمئن انداز میں سر ہلانے لگی اور پھر چلوسک ملوسک کی کامیابی کے لیے دعائیں کرنے لگی. بادشاہ سلامت نے بڑھیا کو بے شمار انعام و اکرام دیا تاکہ وہ اپنی بقایا زندگی اطمینان اور سکون سے گزارے. بڑھیا بادشاہ کو دعائیں دیتی ہوئی چلوسک ملوسک کے ہمراہ دربار سے چلی گئی. بادشاہ نے دربار ختم کیا اور شہزادے گلبانو کے ہمراہ اپنے خاص کمرے کی طرف چل پڑا. وہ چلوسک ملوسک کے لیے خاصا پریشان تھا, مگر شہزادی نے اسے تسلی دی. ابا حضور, آپ فکر نہ کریں, میرے بھائی بہت بہادر ہیں, وہ ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. خدا کرے ایسا ہی ہو, بادشاہ نے جواب دیا اور پھر مسکراتے ہوئے گلبانو سے کہنے لگا, گلبانو, ہمیں یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں تم بھی ان دونوں کے ساتھ جانے کی ضد نہ کرو, اور ہم حیران بھی ہیں کہ تم نے ایسا کیوں نہ کیا. میں ضرور جاتی ابا جان, لیکن آپ کو معلوم ہے مجھے بچپن سے ہی سمندر سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے, اور چونکہ یہ معاملہ سمندر کا تھا اس لیے میں خاموش رہی, شہزادی نے کہا. تو یہ بات ہے, بہرحال اگر تم کہتی تب بھی ہم تمہیں اجازت نہ دیتے, کیونکہ ہم تمہیں اب اپنی آنکھوں سے دور نہیں کر سکتے. بادشاہ نے سنجیدہ لہجے سے کہا اور شہزادی بے اختیار مسکرا پڑی, کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ ضد کر لیتی تو بادشاہ بہرحال اسے اجازت دے ہی دیتا. چلوسک ملوسک بڑھیا کے ہمراہ اس جگہ پہنچے جہاں دیو نے سمندر سے نکل کر اس کی بیٹی کو پکڑا تھا. انہوں نے ادھر ادھر دیکھا, مگر سمندر میں نہ تو کوئی جزیرہ تھا اور نہ ہی کوئی اور چیز, صرف سمندر کا پانی ہی پانی تھا جو کہ بے حد پرسکون تھا. میرا خیال ہے ہمیں اپنے غلام دیو کو بلا کر ان سے پوچھنا چاہیے, ملوسک نے کہا. ہاں میں نے بھی تو یہی سوچا ہے, مگر بڑھیا کے سامنے ہم انہیں نہیں بلا سکتے, ہم کہیں دور چلے جاتے ہیں وہاں جا کے انہیں بلائیں گے, چلوسک نے جواب دیا اور ملوسک نے تائید میں سر ہلا دیا. چنانچہ انہوں نے بڑھیا کو اس کی جھوپڑی میں پہنچایا اور خود سمندر کنارے چلتے کافی دور نکل گئے. ایک ویران جگہ جا کر رک گئے. چلوسک نے دل ہی دل میں اپنے غلام دیو کو یاد کیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں دیو ان کے سامنے کھڑے تھے. حکم آقا, دونوں دیو نے سینے پر ہاتھ باندھ کر جھکتے کہا. سنو, تمہارے دوست ٹوٹامو دیو نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا, کیا تمہارے سارے دوست ایسے ہی ہوتے ہیں؟ اچانک ملوسک بول پڑا. ہمیں معلوم ہو گیا تھا میرے آقا, اس کی نیت میں کھوٹ ہے اور ہمارے جانے کے بعد ہی یہ فتور پیدا ہوا, اور یہ بھی اچھا ہوا کہ اسے اس کے کیے کی سزا ملی, ایک دیو نے قدرے شرمندہ لہجے سے کہا. اچھا چھوڑو اسے, ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ ہم تم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سمندر میں کون سا دیو رہتا ہے. چلوسک نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا. اس سمندر میں, ہم سمجھے نہیں آقا, ہمیں تفصیل بتائیے, دونوں دیو نے حیرت بھرے لہجے سے کہا. چلوسک نے بڑھیا کی بیٹی کے ساتھ ہونے والے حادثے کے متعلق تفصیل بتایا. اوہ, اب ہمیں یاد آیا, یہ کام سمندری دیو بوگاسا کا ہے. بڑھیا کی بیٹی یقیناً بے حد خوبصورت ہوگی, بوساگا دیو کی نظر اس پر پڑ گئی ہوگی اس لیے اس نے اٹھا لیا, اب وہ اس کے محل میں ہوگی, ایک دیو نے کہا. وہ محل کہاں ہے؟ چلوسک نے پوچھا. وہ محل سمندر کے عین درمیان میں ایک جزیرے پر ہے, اس جزیرے پر بوساگا دیو رہتا ہے, وہ سمندری دیو کا سردار ہے, اس کے محل میں بے شمار خوبصورت لڑکیاں ہیں, اسے اس بات کا جنون ہے کہ اس کے محل میں دنیا کی انتہائی خوبصورت لڑکیاں موجود ہیں. دوسرے دیو نے تفصیل بتائی. وہ ان لڑکیوں کا کیا کرتا ہے؟ ملوسک نے انتہائی معصومیت سے پوچھا. وہ انہیں خادماؤں کے طور پر رکھتا ہے, اور جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں تو انہیں ہلاک کر دیتا ہے. دیو نے کہا بوسارگاہ کا محل یہاں سے کتنی دور ہے؟ چلو سب نے پوچھا. اس کا محل تو یہاں سے بہت دور ہے, اتنی دور کہ اگر آپ کشتی پر سفر کریں اور وہاں پہنچنے کی کوشش کریں تب بھی آپ کو ایک مہینہ لگے گا. دیو نے جواب دیا, مگر ہمیں کشتی پر جانے کی کیا ضرورت, تم ہمیں وہاں پہنچا دو. ملوسک نے کہا, میرے آقا اس سلسلے میں ہم مجبور ہیں, ہم زمین کے دیو ہیں اور سمندر پر ہم صرف اس صورت میں اڑ سکتے ہیں جب بوسارگاہ دیو ہمیں اجازت دے, اور ظاہر ہے بوسارگاہ سے جب ہم اجازت طلب کریں گے تو اسے آپ کے متعلق علم ہو جائے گا. دیو نے مودبانہ لہجے سے کہا. کیا مطلب؟ زمینی دیو اور سمندری دیو علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں؟ ملوسک نے چونک کر پوچھا. ہاں میرے آقا, دیو کی دو قومیں ہیں, ایک قوم مستقل سمندر میں رہتی ہے, وہ زمین پر صرف اس صورت میں اڑتے ہیں یا آ سکتے ہیں جب وہ پرستان کے شہنشاہ سے اجازت لیں. دوسری قوم ہم زمینی دیو کی ہے, ہم سمندر پر اس صورت میں اڑتے ہیں جبکہ سمندری دیو کے سردار بوسارگاہ دیو سے اجازت لیں. دیو نے تفصیل بتائی. اوف تو یہ بات ہے, مگر ہم اس جزیرے تک کیسے پہنچیں گے؟ چلو سکتے الجھے لہجے سے کہا. آقا ہم آپ کی اتنی مدد کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایسی کشتی لاتے ہیں جو انتہائی تیز رفتاری سے چلتی ہو اور جس کے لیے ہوا کے موافق ہونے یا نہ ہونے کی ضرورت نہ ہو. ایک دیو نے کچھ سوچتے کہا. اوہ ایسی کشتی کہاں ملے گی؟ چلو سک نے چونک کر کہا. آقا ہم نے دنیا کے دوسرے کنارے پر ایسی کشتیاں سمندر میں چلتی دیکھی ہیں, بلکہ بڑے بڑے جہاز بھی چلتے دیکھے ہیں. سڑکوں پر بھی ڈبے تیز رفتاری سے بھاگتے ہیں اور ہوا میں بھی وہ ڈبے تیرتے ہیں. دنیا کے دوسرے کنارے کے لوگ بڑی عجیب و غریب چیزیں بناتے ہیں, دیو نے مودبانہ لہجے سے کہا, اور وہ دونوں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے. وہ سمجھ گئے کہ دیو ترقی یافتہ دنیا کی بات کرتے ہیں, ایسی دنیا کی جس سے ان کا تعلق رہا. وہ طیاروں اور کاروں کو ڈبے کہتے ہیں, یہ یقیناً کسی لانچ کی بات کر رہے ہیں. ملوسک نے کہا. ہاں بالکل ایسی کشتی لانچ ہی ہو سکتی ہے. ملوسک نے اس کی تائید کی. ٹھیک ہے ہمیں وہ کشتی لا دو, مگر یہ دیکھ لینا کہ کشتی میں ڈرم ضرور موجود ہوں جس میں تیل ہوتا ہے اور جس تیل سے کشتی چلتی ہے. ملوسک نے کہا, کیونکہ اسے خیال آ گیا تھا کہ کہیں وہ لانچ ایسے ہی نہ اڑا لائیں اور اس میں پیٹرول ہی نہ ہو, اور ان کے لیے تو وہ بیکار ہی ہوگی. اوہ میرے آقا ہم نے بھی یہ دیکھا ہے کہ وہ ڈرم میں موجود تیل اس کشتی کے سوراخ پر ڈالتے ہیں, مگر آپ کو کیسے معلوم؟ دیو نے اس بار حیرت بھرے لہجے سے پوچھا. ہمیں کیا معلوم ہے اور کیا نہیں, تم تو اس بات کو چھوڑو, ہمیں جلدی سے وہ کشتی لا کر دو جس میں تیل والا ڈرم موجود ہے, اور سنو اس میں کوئی آدمی نہیں ہونا چاہیے. چلو سک نے جواب دیا. بہتر میرے آقا, آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی. دیو نے سر جھکاتے کہا. اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا. واقعی اس صورت میں ہمیں کوئی جدید ترین لانچ مل جائے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا. چلو سک نے دیو کے جاتے ہی کہا. کاش ہمارا جہاز ٹھیک ہوتا تو اب ہم اس سمندری دیو کو دیکھ لیتے کہ وہ کیسے پانی میں رہتا ہے. ملوسک نے بڑبڑاتے کہا. ہاں تم صحیح کہتے ہو, بہرحال کبھی نہ کبھی تو جہاز ٹھیک ہو جائے گا. چلوسک نے کندی سانس لی. انہیں وہاں بیٹھے تقریباً آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ اچانک دیو نمودار ہوئے. ان دونوں نے ایک کافی بڑی لانچ کو ہاتھوں پر اٹھایا تھا. ہم اسے لے آئے ہیں آقا, دیو نے کہا. اسے سمندر میں رکھ دو, چلوسک نے کہا. نہیں میرے آقا ہم سمندر میں نہیں جا سکتے, ایسا کریں کہ ہم یہ کشتی یہاں کنارے پر رکھ دیتے ہیں, آپ اس پر سوار ہو جائیں تو ہم یہاں سے اسے سمندر میں دھکا دے دیں گے, دیو نے تجویز دی. تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلایا. دونوں دیو نے لانچ وہیں زمین پر رکھی اور وہ دونوں لانچ میں سوار ہوئے. دیو نے اسے زوردار دھکا دیا اور لانچ تیزی سے گھسیٹتی ہوئی سمندر میں گھستی چلی گئی. اچھا آقا اب ہمیں اجازت دیں, دیو نے کنارے سے آواز لگا کر کہا. ہاں اب تم دونوں جاؤ, تمہارے تعاون کا شکریہ, چلوسک نے جواب دیا اور دونوں دیو غائب ہو گئے. چلوسک ملوسک نے دیکھا لانچ کافی بڑی ہے, اس میں دو آرام دہ کیبن ہیں اور اس کی مشینری بھی خاصی جدید تھی. اس کے ساتھ انہیں یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کے لانچ میں پیٹرول کے ڈرم بھرے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کافی سارے اور ڈرم بھی تھے. ان دونوں نے کیبنوں کو چیک کیا تو انہیں ایک کیبن میں جدید ترین پسٹول، ریوالور، حتیٰ کہ مشین گن بھی ملی. اوف، میرا خیال ہے یہ لانچ اسمگلروں کی ہوگی اور انہوں نے اس میں اسلحہ رکھا ہوگا، ملوسک نے کہا. ملوسک نے تائید کی. لانچ کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد ملوسک نے اس کا انجن چلا دیا، مگر دوسرے لمحے اس نے فوراً انجن بند کر دیا. اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے. کیا ہوا؟ ملوسک نے چونک کر پوچھا. ہم نے بوساگا کے جزیرے کا میرے وقوع تو پوچھا ہی نہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم سمندر میں بھٹکتے رہیں اور کسی اور جزیرے پر پہنچ جائیں. ظاہر ہے سمندر میں صرف ایک ہی جزیرہ تو نہیں ہوگا نا، ملوسک نے کہا. ارے ہاں، اس بات کا تو ہمیں خیال ہی نہ آیا، ملوسک نے کہا. پھر ملوسک نے لانچ کو وہیں لنگر انداز کیا، خود پانی میں کود کر تیرتے واپس کنارے آیا. یہاں آ کر انہوں نے پھر سے اپنے غلام دیو کو دل میں یاد کیا. چند لمحوں کے بعد وہ دونوں نمودار ہوئے. حکم آ کا دونوں دیو نے مودبانہ لہجے سے کہا، ہمیں بوساگا کے جزیرے کا محل وقوع بتاؤ، کوئی خاص نشانی بتاؤ تاکہ ہم سمندر میں موجود جزیروں میں سے اسے پہچان سکیں، ملوسک نے کہا. ہاں میرے آقا، اس جزیرے کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ اس کے آس پاس دور دور تک کوئی دوسرا جزیرہ نہیں. دوسری یہ کہ اس جزیرے کے درخت علیحدہ قسم کے ہیں. اس جزیرے کے درختوں پر کوئی پتا نہیں، وہ سب کے سب پتوں سے خالی ہیں، بالکل خالی، ایک دیو نے کہا. بس ٹھیک ہے، یہ نشانی کافی ہے، اب ہم اسے آسانی سے پہچان لیں گے، ملوسک نے مطمئن لہجے سے کہا. آقا، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ بوساگا دیو بے حد ظالم اور سفاک ہے، اور بے شمار سمندری دیو اس کی رعایا ہیں جو اس کے حکم پر آپ کا ایک لمحے میں خاتمہ کر دیں گے. الغرض محال ہے اگر آپ اس کے دیو سے بچ کر جزیرے پر پہنچیں، تب بھی آپ کا کامیاب ہونا بہت مشکل ہے. بوساگا کا خادم خاص ڈومبالو حیرت انگیز قوتوں کا مالک ہے، وہ آپ کو یقیناً ختم کر دے گا، ایک دیو نے کہا. بوساگا کا خادم خاص ڈومبالو، کیا وہ کوئی دیو ہے؟ ملوسک نے حیرت انگیز لہجے سے پوچھا. نہیں میرے آقا، ڈومبالو دیو نہیں، وہ انسان ہے، مگر دیووں سے زیادہ طاقتور ہے، دیووں سے زیادہ خوفناک، اس کی شکل بھی بے حد بھیانک ہے. بس یوں سمجھ لیں وہ دیونما انسان ہے. اس کے ساتھ وہ بے حد ذہین بھی ہے اور بے حد عیار بھی. اس کا باپ ایک دیو تھا اور اس کی ماں ایک آدمزاد عورت، دیو نے تفصیل بتائی. مگر ہم نے انسانوں اور پریوں کی شادی کے متعلق سنا ہے، مگر کبھی یہ نہیں سنا کہ کسی دیو نے آدمزاد سے شادی کر لی ہو، ملوسک نے کہا. ہاں میرے آقا، آپ نے درست سنا، دیو کے دیوتا نے اس سلسلے میں منع کر رکھا ہے، اس لیے عام طور پر دیو آدمزاد عورتوں سے شادی نہیں کرتے، مگر جو ایسا کرنا چاہے اسے انتہائی کڑی شرائط سے گزرنا پڑتا ہے، ایسی شرائط جو بظاہر ناممکن ہے. مگر ڈومبالو کے باپ نے جو ایک بے حد طاقتور دیو تھا، ڈومبالو کی ماں کی خاطر یہ تمام شرائط پوری کی اور دیوتا نے ان کی شادی کی اجازت دی، چنانچہ ڈومبالو اسی شادی کا نتیجہ ہے. مگر ڈومبالو کی ماں ڈومبالو کی پیدائش کے وقت ہی مر گئی، اور ڈومبالو کے باپ نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد خودکشی کر لی، جبکہ بوساگا دیو نے ڈومبالو کو اپنے پاس رکھ لیا. تب سے وہ اسی کے پاس ہے، اب وہ اس کا خادم خاص ہے، دیو نے تفصیل بتائی. اوہ، حیرت انگیز بات، کیا اس سے پہلے یا بعد میں کبھی ایسا ہوا کہ کسی دیو نے آدمزاد عورت سے شادی کی ہو؟ ملوسک نے کچھ سوچ کر پوچھا. نہیں میرے آقا، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی یہ پہلی اور آخری مثال ہے. وہ شرطیں بھی اتنی کڑی ہیں کہ کوئی دیو انہیں پورا نہیں کر سکتا. نہ جانے ڈومبالو کے باپ نے یہ شرطیں کیسے پوری کی، دیو نے جواب دیا. اچھا ٹھیک ہے، جو ہوگا سو دیکھا جائے گا، ڈومبالو سے بھی ہم نمٹ ہی لیں گے. اب تم جاؤ، ملوسک نے کہا، اور دیو انہیں سلام کر کے غائب ہو گئے. دیو کے جانے کے بعد وہ دونوں لانچ میں آئے اور ملوسک نے لانچ سٹارٹ کر دی. اس کی رفتار وہ تیز کرتا گیا، لانچ انتہائی تیز رفتاری سے پانی کا سینہ چیرتی سمندر میں بڑھتی گئی. یہ کافی بڑا کمرہ تھا جس کے درمیان ایک کافی بڑا تخت بچھا تھا. تخت انتہائی قیمتی موتیوں کا بنا تھا. کمرے کی دیواروں پر جگہ جگہ قیمتی موتی لگے تھے. تخت پر ایک ہیبت ناک شکل والا دیو بیٹھا تھا. تخت کے سامنے ایک انتہائی لہیم شہیم دیو نما انسان ہاتھ باندھے کھڑا تھا. اس نے صرف زیرے جامہ پہنا تھا. اس کا جسم بے حد طاقتور تھا. اس کی شکل انتہائی عجیب و غریب تھی. وہ سر سے بالکل گنجا تھا. اس کے علاوہ اس کے پورے سر پر سلوٹیں پڑی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے اس کے سر کی کھال ڈھیلی ہو گئی ہو, کیونکہ جیسے ہی وہ دانت پیچھتا یا زور لگاتا تو اس کے سر کی کھال سمٹ جاتی اور کبھی وہ بالکل سپاٹ ہو جاتی. اس کے کان کافی بڑے تھے اور کانوں کا نچلا حصہ انسانوں کی طرح گول ہونے کے بجائے نوکیلا تھا. اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور قدرے نوکیلی تھی. اس کی ناک طوطے کی طرح آگے کو مڑی تھی اور خاصی لمبی تھی. اس کی چوڑی اور گردن کا نچلا حصہ بھی کافی بڑا اور پولا تھا. چوڑی اتنی بڑی اور پھیلی تھی کہ گردن نظر ہی نہیں آتی تھی. داڑھی مونچھ نام کی کوئی چیز نہ تھی, بلکہ داڑھی مونچھ تو ایک طرف, اس کے پورے جسم پر سر سمیت کہیں ایک بال بھی نہ تھا. یہ ڈمبالو تھا, بوساگا کا خادم خاص, جس کا باپ دیو تھا اور ماں آدمزاد. ڈمبالو, کیا وہ حسین لڑکی محل میں آ گئی؟ بوساگا نے دانت نکالتے پوچھا. ہاں سردار, میں نے ایک دیو کو بھیج کے اسے اٹھوا لیا تھا. وہ اس وقت محل میں ہے, کیا اسے حاضر کیا جائے؟ ڈمبالو نے انتہائی معتبانہ لہجے سے کہا. ہاں ڈمبالو, اسے پیش کرو, مگر تمہیں تو معلوم ہے میں آدمزاد عورتوں کو کس روپ میں دیکھنا پسند کرتا ہوں. بوساگا نے بڑے بڑے دانت نکال کر کر بھی ہنسی ہنستے کہا. ہاں سردار, ڈمبالو اچھی طرح جانتا ہے آپ کے حکم کی تعمیر ہوگی. وہ لڑکی جب سے آئی ہے مسلسل رو رہی ہے, کسی طرح چپ ہی نہیں ہوتی. ڈمبالو نے جواب دیا. کوئی بات نہیں, مجھے بے بسی سے روتی لڑکیاں اور زیادہ اچھی لگتی ہیں. میں اسے خود چپ کروا لوں گا, تم اسے پیش تو کرو, بوساگا نے اطمینان سے پر لہجے سے کہا. بہتر سردار, ڈمبالو نے جواب دیا اور پھر مڑ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکلا. بوساگا نے سنتے ہی اپنے قریب پڑے ایک بڑے جگ کو جس میں شراب بھری تھی اٹھا کر منہ لگایا. تھوڑی دیر کے بعد بوساگا کو کمرے کے دروازے پر باہر انسانی چیخوں کی آواز سنائی دی. یہ کسی عورت کی آواز تھی جو پوری طرح رو اور چیخ رہی تھی. بوساگا سمجھ گیا ڈمبالو اس لڑکی کو لاتا ہے, اور چند لمحوں کے بعد ڈمبالو اندر داخل ہوا. اس نے پڑیا کی بیٹی شانو کو یوں اپنے طاقتور ہاتھوں میں دبوچا تھا جیسے وہ کوئی باس ہو اور اس نے چڑیا کو دبوچ رکھا ہو. شانو پوری طرح رو رہی تھی اور مچل رہی تھی, مگر ڈمبالو کی گرفت بہت مضبوط تھی. اس کے علاوہ شانو کے جسم پر ایک کپڑا بھی نہ تھا. ڈمبالو نے اسے بوساگا کے تخت کے سامنے پیچھے قالین پر پٹک دیا. شانو نیچے گرتے ہی بری طرح سمٹ گئی. اسے اپنے ننگے بدن پر بے حد شرم آ رہی تھی. روتے روتے اس کی آنکھیں خون کبوتر کی طرح سرخ ہو رہی تھی. لڑکی کھڑی ہو جاؤ, بوساگا نے انتہائی کرشدار آواز سے اسے مخاطب کیا. نہیں نہیں, خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو, مجھے لباس لا دو ورنہ میں شرم سے مر جاؤں گی, شانو نے پوری طرح چیختے کہا. ڈمبالو, بوساگا نے ڈمبالو سے مخاطب ہو کر کہا, اور ڈمبالو نے آگے بڑھ کر نیچے بیٹھی شانو کے لمبے لمبے بال مٹھی میں جکڑے اور ایک جھٹکے سے اسے اوپر اٹھایا. شانو چیختی ہوئی کھڑی ہو گئی, مگر اب بھی اس نے اپنا جسم سمیٹا تھا. سیدھی کھڑی ہو جاؤ, ڈمبالو نے اسے ہلکا سا تھپڑ مار کر خوفناک لہجے سے کہا. مگر ڈمبالو نے اسے اپنی طرف سے ہلکا تھپڑ مارا, مگر شانو جیسی نرم و نازک لڑکی کے لیے اتنا بہت تھا. اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی اور اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا. خوف کی شدت سے وہ اپنا ننگا بدن بھول گئی اور سیدھی کھڑی ہو گئی. البتہ اس کی آنکھوں سے اب بھی آنسو جاری تھے. لڑکی, اب سب بھول جاؤ, تم یہاں سے واپس نہیں جا سکتی. اگر تم میرا حکم مانو گی تو عیش کرو گی, ورنہ تم جانتی ہو کہ ہم کتنے طاقتور ہیں. ہم چاہیں تو تمہاری بوٹی بوٹی کر کے چیل کو وہ کھلا دیں، اور اگر تم نے ہمارا کہا نہ مانا تو؟ بوساگا نے انتہائی خوفناک لہجے سے کہا، مگر اس سے پہلے کہ وہ فقرہ پورا کرتا ایک دیو تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ سردار، سردار، دیو نے چھپتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے؟ بوساگا نے چونک کر پوچھا۔ سردار، ایک کشتی ہمارے جزیرے کی طرف بڑھی چلی آتی ہے، اس پہ دو لڑکے سوار ہیں، وہ کافی دور ہیں مگر اس کا رخ تو ہمارے جزیرے کی طرف ہے، آنے والے، دیو نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی کتاب کا یہ پارٹ یہاں ختم ہوا۔ یہ جاننے کے لیے کہ چلوسک ملوسک شانوں کو بچا پائے یا نہیں، کیا انہوں نے بوساگا کو قتل کیا یا نہیں، سنیے کہانی کا پارٹ نمبر 2۔